قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين كما قال عليه الصلاة والسلام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی کسی کا ایمان کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس کو میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں والدین اور حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو. تم میں سے لا یومن احدکم تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک نہ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جان سے والدین سے اور تمام لوگوں سے زیادہ پیارے نہ ہو. گویا مومن ایمان کامل کے لیے یہ شرط لازمی ہے. ایمان کامل کے لیے یہ شرط کیا ہے؟ لازمی ہے, جس کو کہتے ہیں حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم. عشق سے بہتر لفظ خوب ہی ہے, عربی میں محبت ہی کا لفظ استعمال اکثر ہوا ہے, قرآن میں بھی خوب ہی کا لفظ استعمال کیا. قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو. کسی بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور فرمایا اور عرض کیا شغلتنی حب اللہ علی حبی, یا رسول اے اللہ کے رسول اللہ کی محبت نے مجھے آپ کی محبت سے کیا دور رکھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو اللہ کا محبت ہے یہ میری ہی محبت ہے. یہ دو چیزیں, اللہ کی محبت جو آپ کو ہے یہ میری ہی محبت ہے. اور اس آیت میں بھی یہی فرمایا کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کرو؟ اتباع کرو. ایک انصاری عورت جا رہی تھی کسی غزوے میں, کسی نے کہا تمہارا شوہر شہید ہو گیا. آگے چلی تو کہا کہ آپ تمہارا باپ شہید ہو گیا. آگے چلی تو کسی نے کہا آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. تو کہا مجھے یہ بتاؤ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو خیریت سے ہیں. تو اس عورت نے جو جملہ کہا واللہ وہی جملہ جو ہے ایمان کی کا ایمان کامل کی کیا ہے نشانی. فرمایا کل مصیبت بعد کا جلال, کل مصیبت بعد کا, یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا اس عورت نے کہ آپ کے بعد جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ سب حقیر ہیں. ایمان کامل کی جو ہے یہ پہچان ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اس عورت نے کیسا عجیب اور عظیم جملہ کہا. یہ صحابیاں بھی تھی اگرچہ ان پڑھ تھی لیکن اس صحبت میں پلی ہوئی تھی. ان کے تاریخ میں آپ جب دیکھو گے, سیرت میں دیکھو گے کہ کیسے کیسے عجیب جملے ان عورتوں صحابیات سے بھی منقول ہیں. عقل حیران رہ جائے. ایمان کی یہ پہچان ہے ایمان کامل میں جو اس عورت نے یہ جملہ کہا. کل مصیبت بعد کا جلال, ہر مصیبت ہر مشکل ہر پریشانی حقیر ہے, کوئی معنی نہیں رکھتی. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام, اور آج ہم لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ ہر چیز ہمیں آسان نظر آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور محبت کا حصول اور اتباع کا حصول یہ ہمیں گراں لگتا ہے. ہمارا معاملہ بالکل برعکس ہے, الٹا ہے کہ ان کو ہر پریشانی کیا ہوتی تھی؟ آسان. اب شریعت نے بعض حد مقرر کیے, شریعت مطہرہ نے بعض حد مقرر کیے, بعض پابندیاں لگائیں کہ اس طرح سے کرو, اس طرح سے کرو, اس طرح سے کرو, اس طرح سے نہ کرو, اس طرح سے نہ کرو. اب دو شخص ہیں, ایک کو یہ شریعت کے یہ احکام جو ہیں بہت گران لگتے ہیں, بہت پریشان ہوتا ہے ان پر عمل کرنے, عمل کرنا کیا ان کی طرف سوچنا بھی نہیں چاہتا. اوہ بڑے سخت ہیں یہ قبول. اور دوسرا شخص جو ہے وہ ان احکام کو, ان احکام پر عمل کرنے سے اس کو لذت حاصل ہوتی ہے, وہ ان پر عمل کرنے سے سرور حاصل کرتا ہے. اور اگر کسی جگہ اس کو ان احکام میں کبھی کوئی کمزوری ہوئی تو وہ پریشان ہو جاتا. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمتہ اللہ علیہ بڑے محدث گزرے ہیں, تنہائی میں رہتے تھے. تو لوگوں نے کہا کیا آپ کو وحشت نہیں ہوتی تنہائی؟ کہا میں کہاں تنہا ہوتا ہوں, آپ تو تنہا رہتے ہیں, میں کہاں تنہا ہوتا ہوں. میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتا ہوں, میں کہاں تنہا ہوتا ہوں. مطلب یہ تھا کہ میرا شغل جو ہے وہ حدیث کے ساتھ, میرا شغل کس کے ساتھ, اور حدیث میں کیا آئے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں تو یہی. تو گویا باتیں کرتے ہیں, کہتے ہیں کتاب جو ہے یہ نصف صحبت ہے. کتاب جو ہے یعنی اگر آپ کسی شخص کی صحبت میں بیٹھے ہیں تو وہاں آپ کو 100% اس کا اثر میں, اور اگر آپ اس کی کتاب پڑھیں گے تو سمجھ جاؤ آپ 50% اس کی صحبت میں. تو حدیث جو ہے کس کی کتاب ہے؟ اور حدیث کے ساتھ جو شغف رکھے گا تو وہ کس صحبت میں رہتا ہے؟ رہتا نہیں رہتا. اب یہ چیز اس شخص کے لیے کب آسان ہو جائے گی؟ کون سی چیز اس کو یہ چیز آسان کر دے گی؟ اور کون سی چیز اس کو یہ کیے ہوئے ہے کہ اس کو شریعت بڑی سخت نظر آتی ہے اور کہتا بھی ہے زبان سے کہ اسلام میں یہ قانون بڑا سخت ہے, اسلام میں فلاں قانون عقل کے خلاف, حالانکہ اس کی خود اپنی عقل اندھی ہوتی ہے, اس کی اپنی عقل اندھی ہوتی ہے, اس اندھی عقل سے یہ فیصلہ کر دیتا ہے. تو اصل میں جب تک اس کو یہ حلاوت ایمانی اس کو نصیب نہیں ہوگی, حلاوت ایمانی, اب شریعت نے کہا کہ حب رسول, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے. اب یہ محبت, اس کی بنیاد کیا ہونی چاہیے؟ اس محبت کی بنیاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب, ان کا جمال, ان کے کمال, یا ان, ایک ہوتا ہے حب جمالی, ایک ہوتا ہے حب کمالی. ہاں, اصل جو اعتبار ہے وہ حب ایمانی کا, اصل جو اعتبار ہے وہ حب ایمانی کا ہے. تو اس لیے انسان کو اپنے اندر یہ چیز جھانچ لینی ہے, پرکھ لینی ہے کہ اس کا مقام کیا ہے, اس کے اندر یہ حلاوت ایمان کیا ہے. اب حدیث شریف میں آیا کہ ایک شخص راستے جاتا ہے اور وہ کسی لڑکی کو دیکھے گا, غیر محرم کو دیکھے گا, اور لڑکی خوبصورت ہوگی, یہ مفہوم ہے, ایسے الفاظ حدیث کے نہیں ہیں, مطلب مفہوم ہے. اب اس کے اندر ایک میلان پیدا ہوگا کہ وہ اس کی طرف دیکھ لے اور اس کے حسن سے لطف اندوز ہو جائے. اب فوراً اس کو اللہ کا خوف اور اللہ کا حکم سامنے آ جاتا ہے اور یہ نظر کو نیچے رکھتا ہے. نفس کا جو تقاضا ہے اس نفس کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا, بلکہ اللہ کا خوف کھا کر نظر کو کیا کرتا ہے؟ پھیر لیتا ہے. اب فرمایا, اب اس نے جو یہ نفس کی خواہشات, اس نفس کی اس بری خواہش کو پورا نہیں کیا, اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حلاوت ایمان پیدا کر دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے دل میں کیا کرتا ہے؟ حلاوت. اب حلاوت ایمان کیا چیز ہے؟ حلاوت ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو یہ نہ آپ کو کتابوں میں سمجھ آ جائے گا اور نہ کسی کے واعظ میں سمجھ میں آ جائے گا. حلاوت ایمان اسی شخص کو سمجھ میں آ جائے گا اللہ جسے یہ نصیب کرے. جب یہ چیز حاصل ہو جائے گی پھر یہ چیز سمجھ میں آ جائے گی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیز وجدانی ہے, انٹیوشنل ہے. یہ چیز کوئی کتاب میں پڑھنے والی چیز نہیں ہے, عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے. یہ ایک چیز, اب ایک شخص کے پاس حلاوت ایمانی ہے اور دوسرے بظاہر تو دونوں ایک جیسے انسان. اب اس کا حال ایک اور اس کا حال ایک. تو اس عورت نے یہ جو جملہ کہا, کل مصیبت بعد کا جلب, اب وہ تو دنیاوی مصیبتیں اور بہت بہت کٹھن مصیبتیں, تو ہم شریعت کے تکلیفوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم لوگ شریعت پر عمل کرنا بھی تو ایک تکلیف ہے, نماز وقت پر پڑھنا, شریعت نے تو اس کی تکلیف دے دی. اسی سے نکلا ہے مکلف, شریعت نے اس کو بنایا اس کا مکلف, یعنی مکلف بنایا یعنی اس چیز کی کیا تکلیف دے دی کہ دیکھو اس طرح سے کرو, اس وقت صبح اٹھو گے اور پھر پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے آپ کو وضو کرنا پڑے گا، اگر غسل کی حاجت ہے تو غسل کرنا پڑے گا، اپنے بدن کپڑوں کو صاف کرنا پڑے گا، یہ شریعت کی کیا ہے؟ تکلیف ہے. اور اپنے زبان کو آپ کو کیا کرنا ہے؟ قابو کرنا ہے. زبان اسلام نے جو تصور دیا وہ یہ دیا کہ انسان نہ اپنی جان کا مالک ہے، نہ اپنے مال کا مالک ہے، اور نہ اپنے عیال کا مالک ہے. اسلام نے انسان کو ان چیزوں کو کیا بنایا؟ امین بنایا، مالک نہیں بنایا. یہ بہت بڑا فرق ہے. اب دنیا میں کیپٹلسٹ نظام ہے، سرمایہ دارانہ نظام. اب سرمایہ دارانہ نظام میں اس نے انسان کو ان چیزوں کا مالک بنایا. اب جب وہ مالک بن گیا تو اس میں خود غرضی آ گئی، اس میں لالچ آ گئی، حرص آ گئی، اور اس کی وجہ سے اس نے ان چیزوں کو جائز ناجائز ہر طریقے سے ان کو حاصل کرنا چاہا، اور ان کو اور ان میں اضافہ کرنا چاہا، اور اس طرح سے اس نے دوسروں کے حقوق کیا کیے؟ سلب کیے. اب جو کیپٹلسٹ نظام میں جو خرابیاں ہیں وہ بنیادی اسی نقطے کی وجہ سے کہ وہاں وہ شخص اس چیز اپنے آپ کو ان چیزوں کا مالک سمجھتا ہے. اور دوسرا نظام تھا اشتراکیت کا، کمیونزم کا نظام، اس نے اس کو سرے سے ہی کیا کیا، اس مالکیت سے محروم کر دیا. اب وہ غیر طبعی اور غیر فطری چیز تھا، وہ نظام دنیا میں چلا نہیں. اسلام نے اس کے برعکس کر دیا. اسلام نے کیا کیا کہ دیکھو یہ مال تمہارا ہے، یہ جان تمہاری ہے، یہ عیال تمہارا ہے، یہ سب چیزیں تمہاری ہیں، تمہارے ملک میں ہیں، تم اس کے مالک ہو، لیکن مالک ہے مجازی. اسلام نے ہر چیز میں جو ہے بیچ کا راستہ نکالا، اور ایسا راستہ نکالا جو عین فطرت کے مطابق، انسانی نیچر کے مطابق ہے. یعنی کوئی شخص یہ نہیں چاہے گا کہ دوسرا اس کا کوئی چیز اسے زبردستی چھین لے. انسان کی طبیعت اس وقت آمادہ نہیں ہوتا، وہ لڑنے کو تیار ہو جاتا اگر کوئی اسے کوئی چیز چھین لے گا. تو اسلام نے کہا یہ چیزیں تمہاری ملکیت ہیں، لیکن یہ ملکیت مجازی ہے. مالک حقیقی اللہ جل شانہ، مالک حقیقی اللہ جل شانہ تمہاری جان کی بھی، تمہارے مال کی بھی. اب دیکھو یہ مال تمہارے پاس امانت ہے، اس مال کو تجھے خرچ کرنا ہے، لیکن یاد رکھو تمہیں جو چاہیے کہ اس کو اچھے کاموں میں. اب ایک تھوڑا سا اس کو کیا دیا، ایک لائن دے دی، یہ مال تمہارا ہے، ہم تم سے چھین نہیں لے رہے ہیں، تمہارے پاس رکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھو اس مال کو اچھی طرح سے خرچ کرنا اور اچھی طرح سے کمانا، نہ کمانے میں برے یہ ہتھکنڈے استعمال کرنا، اور نہ خرچ کرنے میں بری جگہوں پر، دونوں جگہوں میں تم اچھائی سے کام لے رہے. اور پھر اچھائی کس چیز میں ہے؟ اب اس کی عقل اس میں حیران رہتی، سرگردان رہتی کہ اچھائی کس چیز میں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ وہیں سے ہدایت نامہ بھیجا پیغمبروں کے ذریعے، دیکھو یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، اچھائی یہ ہے اور برائی یہ ہے، تو ان اچھائی کاموں میں خرچ کر دینا، اور ان اچھے. اب اس کو اس کے لیے ترغیب دے دی، اس کو اس پر زبردستی نہیں. دیکھو یتیم پر اگر تم اس کے سر پر ہاتھ پھیرو گے تو تمہارے لیے یہ چیز ہے، دیکھو اگر تم غریبوں کی مدد کرو گے. اس کو تیار کرتا تاکہ یہ والنٹیریلی یعنی اپنی مرضی کے مطابق اس اپنے پیسے کو خیر کے کاموں میں خرچ کرے. اس پر زبردستی نہیں، شی کمیونزم نہیں کی. اور کیپٹلسٹ نظام کے برعکس اس کو ذخیرہ اندوزی کرنے کی بھی اجازت، کہ باقی لوگ مر جائیں کیا کھو جائے اور یہ اپنے مزے لے لے. اس کی کیا کی اس چیز کی اسلام نے اس کو بہت ہی ڈسکریج کیا، لیکن زبردستی نہیں کی. اور کوئی صدقہ نہیں کرے گا، کوئی حکومت اس کو یعنی اسلامی حکومت اس پر زبردستی نہیں کرے گی تم صدقہ کرو. اسلام اس کو بڑے اچھے پیارے انداز میں، اور یہ مال کا خرچ کرنا اس کے لیے عبادت بنا دیا. کو بھی عبادت بنا دیا. اس کو اس کے لیے عبادت صرف نماز کو نہیں بنایا اور صرف عید کے دن کو عبادت نہیں بنایا, بلکہ جو جس طرح سے کمائے گا اس کو بھی عبادت بنایا اور جس طرح سے خرچ کرے گا اس کو بھی کیا بنایا, عبادت بنایا. تو اب اسی طرح سے کہا دیکھو یہ تمہارے پاس یہ جو یہ تمہارا بدن جو ہے کہ اس کے اعضاء ہیں یہ بھی امانت ہیں, یہ آنکھیں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمہیں آنکھیں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہیں, اب ان آنکھوں کا بھی کیا کرنا, صحیح صحیح استعمال کرنا, ان کو بری جگہوں پر استعمال کرنے سے از حد کیا کرنا, بچنے کی کوشش کرنا. اور نظریں جو ہیں فرمایا یہ شیطان کا جو پہلا تیر ہوتا ہے وہ انسان کی آنکھوں پر, پہلا تیر جسے وہ شکار کرتا ہے کس پر ہوتا ہے, ہاں نظر پر ہوتا ہے. یعنی انسان پہلے نظر سے جب اس نے غلط جگہ پر نظر ڈالی, اب جب نظر ڈالی پھر دل میں خیال پیدا ہوگا, جب دل میں خیال پیدا ہوگا پھر زبان پر آ جائے گا, جب زبان پر آ جائے گا یا پھر پیر اس کے چلیں گے. تو پہلا کام کس نے کیا, کیا نہیں کیا. اسی لیے فرمایا کہ اگر اس وقت تم لوگ اپنی آنکھ کو نیچے کرو گے تو تمہیں کیا ملے گا, حلاوت ایمان ملے گا. اب وہ حلاوت ایمان اس کو کہاں لے جائے گی, حلاوت ایمان جو اس کو ہوگا وہ اس کو کہاں لے جائے گی, وہ اس کو برائیوں کی طرف لے جائے گی, وہ اس کو گناہوں کی طرف لے جائے گی, وہ اس کو مزید نیکیوں کی طرف لے جائے گی, مزید اچھائیوں کی طرف لے جائے گی. اب اس کو اچھے ماحول میں اچھے کام کرنے میں لذت محسوس ہوگی. اب ایک شخص اچھے کام کرنے نیک کام کرنے میں پریشانی محسوس کر رہا ہے تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ نہیں میرے ایمان میں کمزوری ہے. اگر اچھے کاموں میں طبیعت آسانی سے چل رہی ہے اور اچھے کام طبیعت پر گران, تو یہ جو حب رسول کا جو حصہ ہے تو سمجھ جاؤ کچھ حصہ میسر اللہ نے دیا ہے. تو حضرت شیخ فرماتے ہیں, یہ ابھی ٹیبل پر تھا, یہ تو ذہن میں کچھ نہیں ہوتا تو یہاں دیکھا, یہ مجلس حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی لے رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لوگوں دیکھو اللہ رب العزت کا شکر کیا کرو, اللہ رب العزت کا شکر کیا کرو, تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں یہ سب اس کی عنایت سمجھا کرو. خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو بھی نعمت تمہارے پاس ہے یہ اللہ کی طرف سے, جو بھی نعمت. اب اگر انسان کو نعمتوں کا ہی احساس نہیں اور وہ نعمت کو نعمت نہیں سمجھتا, نعمت کو اور نعمت کو نعمت سمجھنا کیا ہے, نعمت کو نعمت سمجھنا کیا ہے, نعمت کو نعمت سمجھنا یہ ہے کہ اس نعمت کو اس کی قدر کرنا, اس کی اور اس کو صحیح محل میں استعمال کرنا. اگر ہمیں کوئی شخص کوئی انعام دے اور وہ انعام ہم اسی شخص کے خلاف استعمال کریں, اس کو آپ کیسے سمجھو گے. کوئی شخص ہمیں انعام دے اور ہم اس انعام کو اسی شخص کے خلاف یا اس کی مرضی کے خلاف خرچ کریں گے, وہ شخص کیا سمجھے گا. اب اللہ تعالیٰ نے سمجھا ہمیں زبان دے دی, نعمت دے دی یا زحمت دے دی, زبان, آنکھیں, کان, دل, عقل, یہ سب چیزیں کیا دی, نعمت دے دی. اب اس نعمت کا اس کا تقاضا کیا تھا, الجزاء الاحسان الى الاحسان, کیا احسان کا بدلہ احسان کے بغیر بھی کچھ ہو سکتا ہے. تو احسان کا تقاضا کیا تھا کہ ان چیزوں کو سب سے پہلے ہم نعمت سمجھے, ایک تو ہم ان کو امانت سمجھتے ہیں اللہ کی طرف سے اور دوسرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کی نعمت ہے. اب اس نعمت کو کیسے خرچ کرنا, اللہ جل شانہ کے خلاف. اس کے ان کاموں میں جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں یا ان کاموں میں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے. یعنی صحیح سلیم الفطرت صحیح مزاج شخص کیا کرے گا, کیا کرے گا؟ یعنی انسان, اب اکثر نوجوان کیا کہتے ہیں کہ حضرت مجھے گناہ ہوتے ہیں, پھر گناہ ہوتے ہیں, نیکی میں کر نہیں سکتا. اگر صرف یہ مراقبہ کرے گا کہ دیکھو یہ جو چیز ہے یہ اللہ کا میرے پاس ایک اللہ کا ایک امانت ہے اور اللہ کی ایک نعمت ہے میرے پاس, اگر اس نعمت کو اللہ مجھ سے سلب کرے گا. ایک شخص اگر اندھا ہو جائے گا, ایک شخص اگر بہرا ہو جائے گا, ایک شخص کی اگر زبان کٹ جائے گی, ایک شخص کا اگر ہاتھ کٹ جائے گا, تو پھر وہ شخص اس نعمت سے محروم ہو کر کیا کرے گا؟ تو اگر اس چیز کا مراقبہ کرے گا کہ دیکھو یہ سب چیزیں اللہ, کم از کم شرم تو آنی چاہیے, ایک تو اس خوف سے کہ اللہ جہنم میں بھیج دے گا, وہ تو ایک خوف, وہ تو ایک چیز ہے. دوسرا یہ کہ کم از کم اپنے اندر حیا ہو, غیرت ہو, دیکھو جس نے مجھے دیا کیا میں اسی کے خلاف اس کو استعمال, یہ بھی کوئی انصاف کی بات ہے, یہ بھی کوئی انصاف کی چیز ہے, یہ بھی کوئی اچھائی کی چیز ہے, اچھی فطرت کی چیز ہے, اچھی خصلت کی چیز ہے کہ جس نے جو چیز دی اسی کے خلاف اس کو کرو. اگر اس چیز کا مراقبہ کرے گا تو ضرور اس گناہ سے رک جائے گا. ہزار بار سوچے گا کہ کیا مجھے اس ہاتھ کو اس گناہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے, اس زبان کو اس گناہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے, اس آنکھ کو مجھے اس گناہ کے لیے استعمال کرنا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر اسی وقت اللہ اس کو مجھ سے سلب کرے, انہیں چھین دے, تو پھر میرا کیا حال ہوگا؟ یا اگر موت ہی اسی حال میں آئے, اللہ تعالیٰ حفاظت کرے. تو فرمایا کیا کرو, نعمتوں کا شکر کرو. تو نعمتوں کا شکر اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ 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 کہتے رہیں. نعمتوں کا شکر ہے کہ اس نعمت کو ہم پہچان لیں, اور اس نعمت کو پہچان کر اس کی قدر کریں, اور اس کو قدر یہ ہے کہ اس کو اپنے محل میں, اپنی جگہ میں استعمال کریں, غیر جگہ میں استعمال نہ کریں. غیر محل میں اور جو پرمیسیبل, جو اس کی یعنی جس کی اجازت ہے, جو اس کا جائز دائرہ کار ہے, اسی دائرہ کار میں اس کو کیا کریں, استعمال کریں. تو سلیم المزاج شخص, سلیم الطبیعت شخص ایسا ہی کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کرے گا نہیں کرے گا, یہ تو بہت آسان چیز ہے اس کے لیے کہ ذرا میں دیکھوں یہ حق میرا ہے یا میرے پاس امانت ہے, یہ مال میرا ہے یا میرے پاس امانت ہے, یہ زبان اور یہ میری ہر چیز یہ میری ہے یا میرے پاس امانت ہے. اگر امانت ہے تو کیا مجھے اس میں خیانت کا حق ہے؟ ظاہر ہے حق نہیں. ہر ایک یہ سوچے گا کہ اگر کوئی کہے گا یہ میرا ہے تو پھر اس کو وہی پہلا وہ کھانا, جسے بکری کہتی ہے نا, میں اس کو پہلے وہ میں نکالنا پڑے گا, یعنی یہ میرا ہے, یہ میں ہوں. تو وہ تو پھر وہ تو بہت بڑی بیماری سے وہ شخص بڑی بیماری میں مبتلا ہے کہ اس کو انسان سے کے درجے سے نکل کر بکری کے درجے میں میں کرتا ہے, یعنی یہ میری ہے میرا ہے اور یہ میں ہوں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ میں جو ہے یہ میں نے پیدا کیا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ بچہ یہ جانتا ہے یہ میرا. جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ میں اس کے ساتھ ہوتا ہے؟ جب یہ بعد میں بڑا ہوتا ہے اب یہ کہتا ہے یہ میرا. جب پیدا ہوتا ہے یہ چیز اس کے ساتھ نہیں ہوتی. تو اب اس کو پہلے یہی چیز نکالنی پڑے گی. تو اس کی بحث ہم اس وقت نہیں کرتے. ہم الحمدللہ یہ یعنی یہ ذہن میں رکھ کر بات کرتے ہیں کہ یہاں ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں اللہ کی ہمارے پاس امانت ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ میری ہے یا میں اس کا مالک حقیقی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک مجازی ہیں. تو اگر ہمارے پاس امانت ہیں اور امانت بھی کیا ہے؟ نعمت ہے. تو اس نعمت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کا شکر کرنا چاہیے. تو شکر کیسے کرنا چاہیے؟ صرف زبان سے نہیں بلکہ ان چیزوں کو منیم حقیقی کے کہنے کے مطابق خرچ کرنے میں. فرمایا اے خدا کی نعمتوں میں کروٹیں بدلنے والوں. حضرت کے الفاظ عجیب ہوتے ہیں. اے خدا کی نعمتوں میں کروٹیں بدلنے والوں. انسان اگر کروٹ بھی بدلے گا اور بستر ہوگا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. بہت لوگ ہیں جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے نا. کروٹ بدلنے کا جو طاقت دی ہے وہ تو اللہ نے دی. فرمایا اے خدا کی نعمتوں میں کروٹیں بدلنے والوں, تمہاری شکر کہاں گئی؟ تمہاری شکر گزاری. اے وہ شخص جو کبھی دوسرے شخص کی طرح ملنے والی نعمت کو اسی کی دین سمجھ کر منیم حقیقی کو بھول جاتا ہے, اور کبھی ان کو کم تصور کرنے لگتا ہے, اور کبھی ان کے انتظار میں رہتے ہو, کبھی ان کو گناہ کمانے کا ذریعہ بناتے ہو. انہی نعمتوں سے ہم گناہ کرتے ہیں, یہ زیادہ مصیبت کی چیز ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہماری کوئی اپنی چیز ہوتی ہے اس کو گناہ میں استعمال کرتے ہیں. اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ ہی کے انہیں خلاف اور اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں. اب اس سے گھٹیا چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے گھٹیا اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کے خلاف استعمال کرو. چاہیے تھا تو اگر ہماری اپنی ہوتی تو ہم اس کو استعمال کرتے, ہمارا حق ہے, یہ ہم اس کے مالک ہیں. جب مالک نہیں ہے, اللہ نے دی ہے, تو اگر مالک اگر کہتے ہو نہیں میں مالک ہوں, اگر ٹھیک ہے پھر اگر اس پر بیماری لگ گئی ذرا اس کو بچاؤ, کے کسی عضو کو بدن کے کسی کو بیماری لگ گئی ذرا پھر بچاؤ, پھر دکھاؤ مالک ہی. تو یہاں سے حضرت دوسرے موضوع کی طرف جاتے ہیں. ہمارا موضوع تو پھٹ جائے گا اس سے. فرمایا اے صاحب زادے, تجھے خلوتوں میں ایسے تقوی کی ضرورت ہے جو تجھے گناہوں اور لغزشوں سے بچائے, اور ایسے مراقبہ کی حاجت ہے جو تجھے اللہ کی نظروں میں ہونے کو یاد دلائے. تم اس کے محتاج اور مجبور ہو یہاں تک کہ یہ کیفیت تیرے اندر پیدا ہو جائے. اے صاحب زادے, تجھے خلوتوں میں ایسے تقوی کی ضرورت ہے جو تجھے گناہوں اور لغزشوں سے بچا لے. تقوی عجیب چیز ہے, تقوی عجیب چیز ہے. ایک ہے تقوی ظاہری, لوگ کہتے ہیں بڑا متقی شخص ہے. اگر متقی کو دیکھنا ہو تو فلاں شخص کو دیکھو, نماز یہ وہ سب, یہ تقوی ظاہری ہے. تقوی کا تعلق دل سے ہوتا ہے. اب یہ شخص دل میں درندہ ہے, اندر اس کے برے خیالات ہیں, نظر اس کی خراب ہے, دل میں بری بری خواہشیں ہیں اور ساری گندگی غلاظت اس کے دل میں, لیکن ظاہر اس کا اچھا. اور لوگ کہتے ہیں یہ بڑا متقی, لوگ کہتے ہیں. تو لوگوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں, لوگوں کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دعا سکھائی, یہی اسی کو کہتے ہیں شریعت کی تعلیم. یعنی یہ انسانی عقل سے ماورا ہے. شریعت کی تعلیم کو انسان اگر غور سے اس پر غور کرے گا, ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اسلام کو سیکھنے کے لیے, دین کو سیکھنے, ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہاں ہفتے میں دعویٰ سینٹر میں آتے ہیں آدھے گھنٹے ایک گھنٹے کے لیے. فرمایا اللہ مجعل سریرتی خیر من علانیتی, کیسی دعا فرمایا. اللہم اجعل سریرتی خیرم من علانیتی، اے اللہ تو میرے باطن کو، میرے اندر کو میرے ظاہر سے اچھا بنا، اے اللہ میرے باطن کو میرے ظاہر سے، لیکن میرے ظاہر کو کیسا بنا؟ واجعل علانیتی صالحہ، لیکن میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا، میرے باطن کو میرے ظاہر سے اچھا بنا لیکن میرے ظاہر کو بھی اچھا بنا۔ اب بعض لوگ جو ہوتے ہیں، جیسے وہ جاہل صوفی قسم کے لوگ، وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نماز شماز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، باطن کس ٹھیک ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا مانگ رہے ہیں؟ کہ میرا ظاہر بھی اچھا ہو۔ یہاں اعتدال ہے، وہ یہ نہیں کہتے مجھ سے نماز ضرورت، دل گئی صاف ماس وچا سک کلو پانچ لچھ مجھ پائی، وہ یہ نہیں فرما رہے ہیں، وہ یہ فرما رہے ہیں اے اللہ میرے ظاہر کو بھی۔ اب ظاہر سے کیا ہوگا؟ میرا ظاہر اگر ٹھیک ہوگا تو لوگ کہیں گے بڑا نیک ہے، انگلیاں اٹھنے لگیں گی، لیکن اے اللہ تو مجھے ان کے گمان سے زیادہ نیک بنا تاکہ میرا نام منافقوں میں نہ لکھا جائے۔ اب ایک شخص اندر سے ٹھیک نہیں ہوگا، جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تین مسئلے میں نے عورتوں سے سیکھے، حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آخر میں ان کا معمول تھا کہ رات کو نہیں سوتے، عشاء کی نماز کی وضو سے فجر پڑھا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز کے لیے جو وضو کرتے تھے اسی وضو سے فجر پڑھتے تھے، تو یہ یعنی مطلب کہ بیچ میں سوتے نہیں تھے، اگر سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، ظاہر ہے۔ تو فرمایا یہ ایک عورت سے سیکھا کہ ایک میں جا رہا تھا راستے سے تو پیچھے دو عورتیں چل رہی تھیں، ایک عورت نے دوسری عورت کو کہا یہ شخص، اس کو جانتے ہو یہ کون شخص ہے؟ یہ شخص ہے کہ یہ راتوں کو نہیں سوتا، حالانکہ حضرت تب تک سوتے تھے، حضرت تب تک رات کو، اب لیکن لوگوں میں کیا گمان ہوا یہ شخص نہیں سوتا ہے، تو حضرت نے کہا اللہ اکبر، لوگ ایسا کریں اور میں ایسا ہوں۔ اب اس دن سے راتوں کا سونا ترک کر دیا کہ لوگ مجھے ایسا کہیں کہ میں ایسا نہ ہوں، یہ تو نفاق کسی صورت ہوتی ہے۔ اب ایسے کہ اس کے بعد جو ہے کہ سمجھ گئے، یعنی لوگ کسی کے بارے میں کچھ کہتے ہوں لیکن وہ ویسا نہ ہو۔ تو فرمایا اللہم اجعل سریرتی خیرا من علانیتی، اے اللہ تو میرے باطن کو میرے ظاہر سے کیا بنا۔ تو تقوی جو ہے، تقوی کا معاملہ دل سے ہوتا ہے، تقوی کا معاملہ دل سے ہوتا ہے، اور یہ نفس جو ہے اس میں انا موجود ہوتی ہے۔ نفس میں جب تک اس انا کو یہ توڑے گا نہیں، جب تک اس میں تواضع حقیقی آئے گی نہیں، تو اس کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ عجیب عجیب طریقے سے یہ نفس اور شیطان اس کو خیر سے محروم کر دیتا ہے، اور کبھی اس میں کیا ہوتا ہے، کبھی اس میں بہت بڑے بہت طریقوں سے یہ شیطان اس کو خیر سے کیا کرتا ہے، محروم کرتا ہے۔ کبھی بزرگوں سے بددم کروا دیتا ہے، بزرگوں سے اپنے کو بڑا زیرک سمجھتا ہے، حالانکہ بزرگوں کا حال تو بزرگوں کا ہی حال ہوتا ہے، اور بزرگوں کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں، کسی کا کوئی رنگ، کسی کا کوئی رنگ، اور کچھ بزرگ سیدھے سادے بھی ہوتے، اللہ کے پیارے سیدھے سادے بھی ہوتے۔ اب ابلیس بڑا اس کو معلوم ہے کہ یہ جو بزرگوں کی صحبت ہے یہ ایمان والوں کے لیے کیمیا ہے، بزرگوں کی صحبت ایمان والوں کے لیے۔ ابلیس نے، کہتے ہیں زمین پر کوئی جگہ نہیں جہاں ابلیس نے عبادت نہ کی، اور پھر راندہ یہ درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، ملعون ہو گیا. تو علماء کرام نے لکھا ہے، معلوم ہے یہ شیطان ابلیس ملعون کیوں ہوا. یہاں بہت وجہ ہیں، وہاں ایک وجہ یہ فرمائی کہ یہ نیک فرشتوں کی مجلس سے دور رہتا، یعنی صحبت نیک سے دور رہتا. کہتا تھا میرے پاس بہت علم ہے، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اتنے علم کے باوجود کیا ہوا؟ مردود ہوا. اور علماء کرام نے اس چیز پر بھی بحث کی ہے، تجرد یعنی خلوت نشینی، اس کے کیا کیا فائدے ہیں. انسان ایک تجرد اختیار کرے گا، خلوت نشینی اختیار کرے گا، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہے. بڑا نقصان جو خلوت نشینی کا بتایا گیا علماء کرام کی طرف سے، وہ ہے کہ یہ نیک صحبت سے محروم رہتا ہے. کیا رہتا ہے؟ نیک صحبت سے محروم رہتا ہے. تو اگر بزرگوں کے بارے میں بدظنی ہو گئی تو سمجھ جاؤ شیطان نے حملہ کر دیا. اب کسی، چاہے آپ کے پاس حسین وجہ ہو، بہت اچھی وجہ ہو، بظاہر وجہ حسین لگتی ہو کہ نہیں اس نے ایسے کیا ویسے کیا، تو اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی یہاں اللہ کی قہر سے ڈرنا چاہیے، یہاں اللہ کی قہر سے ڈرنا چاہیے. اپنی عقل میں ہر چیز نہیں آتی، عقل انسان کی محدود ہوتی ہے، اور شیطان ساتھ ساتھ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کو اس چیز سے دور رکھے، اور بہت بہانے کر دیتا. اسی طرح سے اگر صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف آتے، امت کو کہا کہ تم لوگوں کا، تم کون ہوتے ہو بڑوں کے بارے میں سوچنے والے. اسی طرح سے بزرگوں کے بہت رنگ ہوتے ہیں، کسی میں ایک رنگ کا غلبہ، کسی میں ایک رنگ کا غلبہ، کسی کا ایک رنگ میں غلبہ، تو وہ تو ان کا کام وہ تو. لیکن اگر کوئی شخص اس چیز میں، تو اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، بزرگ کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کی فکر تو اللہ خود کریں گے، اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے کہ شاید میرے اندر کچھ گڑبڑ تو نہیں ہے، میرے اندر تو ابلیس تو نہیں ہے، میرے اندر انا تو نہیں ہے، میرے اندر تکبر تو نہیں ہے. یعنی اخلاص اور تقوی یہ عجیب چیزیں. یہ بات اسی پر یاد آئی کہ خلوت میں، اب دیکھو کہتے ہیں خلوت میں تقوی کو کیا کرنے کی، تقوی کو خلوت میں گناہوں سے بچانے کی ضرورت ہے، جلوت میں تو بات ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیا بچے سمجھ رہے ہیں میری بات یا نہیں سمجھ رہے. اصل وہی چیز ہے جس کا، یعنی ہر چیز کا جو کامیابی کا دار مدار ہے وہ انجام پر ہے. اگر کوئی کام اچھے طریقے سے شروع کیا گیا اور بیچ میں شیطان آ گیا، دار مدار کس چیز کا؟ انجام کا. انجام کا، میں اس فکر میں رہتا ہوں میرا انجام انتہا کیا ہوگا، میں خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا تھی، میں خرد مندوں سے کیا پوچھوں میری ابتدا کیا تھی، میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا ہے. تو لاؤ خرد مندوں کو، خرد مند سمجھتے ہو، سمجھتے ہو، اور خرد مند عقل مندوں کو کہتے ہیں، جن کو تم لوگ بولتے ہو نا سو کال انٹلیکچوئل. انٹلیکچوئل تو ٹھیک ہے، ان کو کہتے ہیں سو کال انٹلیکچوئل. اب ان سو کال انٹلیکچوئل کو ذرا بلا تو ان سے پوچھو، ذرا بتا میری ابتدا کیا تھی. اگر ہوتا وہ فرنگی زمانے میں تو اقبال اس کو سمجھاتا مقام کبریا کیا ہے، لیکن وہ فرنگی رہا نہیں. آج بھی ہیں مقام کبریا جاننے والے، آج بھی ہیں مقام کبریا سمجھانے والے. اگر ہوتا وہ فرنگی زمانے میں، فرنگی سمجھتے کس کو کہتے، اور کوئی اردو بھی نہیں سمجھتے پتا نہیں صرف انگریزی کہاں ہم کریں گے مغربی مغرب سے تعلق رکھنے والا اگر ہوتا وہ فرنگی اور غالباً یہ اس نے نیچے کے بارے میں بولا ہے. نیچے ایک مشہور جرمنی کا فلاسفر گزرا ہے اس کے بارے میں کہا اگر وہ فرنگی ہوتا اس زمانے میں اقبال اس کو سمجھا دا مقامی کبریا کیا ہے. تو مقامی کبریا کیا ہے اس کے متوالے تو بہت کام ہیں, اس کے متوالے بڑے کام ہیں. تو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا کرے ہمیں ابلیس کے ان کیا کہتے ہیں اس کو مکر و فریب سے ہمیں اللہ محفوظ رکھے. تو ایک حدیث کا مفہوم اور یاد آتا ہے, پتہ نہیں کسی اس موضوع کے ساتھ کسی صحابی سے نصیحت کی کہ دیکھو اگر کسی جگہ دین کا کام ہوتا ہو تو اس کے ساتھ جڑ جاؤ, اگر ایسا نہیں کر سکتے ہو تو ان کی مدد کرو. اور اسی طرح درجہ در بدرجہ, اور آخر میں یہ کہا کہ کم از کم اتنا تو کرنا دیکھو اس کی مخالفت نہ کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے یہ نصیحت کی اگر کسی جگہ دین کا کام ہوتا ہو تو دل و جان سے اس کو کیا کرو اس میں, اگر اسی طرح سے درجے درجے دے کر تمہارے پاس فرصت نہیں یہ نہیں ہے وہ نہیں تو کم سے کم جو تمہارا ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اس کی مخالفت نہیں کرنا. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے, اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے اللہ مالا مال کرے. اور اخلاص کی نشانی ہوتی ہے توازو, اخلاص کی نشانی ہوتی ہے توازو, سمجھتا اپنے آپ